نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ عزام، خانوادہ عالیہ، چشتیہ فریدیہ کے نہایت عظیم چشم چراغ اور گلہائے دبستان تصوف و طریقت، معزز علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج سلطان العشق حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس مبارک کی ایک عظیم بابرکت اور باسعادت تقریب میں حاضر ہیں، اور میں شکر گزار ہوں میزبان مجلس حضرت خواجہ صاحبزادہ غلام قطب الدین صاحب کا، جن کی دعوت پر آپ بھی اور یہ عاجز بھی یہاں حاضر ہوئے، اور آپ کی اور میری سب کی خوش نصیبی ہے کہ سلطان الاولیاء برہان العارفین قطب الاقطاب حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اطہار کے چشم و چراغ بھی موجود ہیں، صاحبزادگان سلسلہ عالیہ چشتیہ فریدیہ جلوہ افروز ہیں، اور عشاق کی اور اہل محبت کی محفل ہے، شمیں جل رہی ہیں اور پروانے مرلا رہے ہیں، ایسی تقریبات یقیناً دل اور روح کی ویران وادیوں کو آباد اور سیراب کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. یہ دور مادیت کا دور ہے جس میں لوگ روحانیت کی قدریں بھولتے جا رہے ہیں، اور مادیت کی گرد و غبار نے روحانیت کا چہرہ بھی گرد آلود کر دیا ہے، اور لوگوں کو دنیاوی ہوا و ہوس اور مادہ پرستی میں آج کے دور نے اتنا گم کر دیا ہے کہ روحیں اجڑ رہی ہیں، سینے ویران ہو رہے ہیں، ایمان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مگر ہم ان چشموں کی طرف رخ نہیں کر رہے جن چشموں سے تاریخ اسلام کی 14 صدیوں میں ہمیشہ دلوں کی اور روحوں کی سیرابی ہوتی رہی ہے. آج کی تقریب کو ایک چشمہ سمجھ کے بیٹھیں اور اس آرزو کے ساتھ کہ ہم سب اپنی دلوں اور روحوں کی وادیوں کو سیراب کر کے واپس جائیں. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کیا ہے, جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا, کہ رحمت والے رب کی بات کسی باخبر سے پوچھ. یہ قرآن مجید ہے. لوگ ترجمے بھی قرآن کے مادیت زدہ کرنے لگ گئے ہیں, ترجمے بھی مادیت زدہ ہو گئے ہیں اور معانی زنگ آلود ہو گئے ہیں. اور آج کا دور بوجوہ جس میں پرایوں کا بھی دخل ہے اور اپنوں کا بھی دخل ہے, بوجوہ تصوف طریقت سلوک اور روحانیت کے انکار کا رجحان بڑھا رہا ہے. اور ایسی باتیں آج کے نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے آج کی جائیں تو وہ یوں محسوس کرتے ہیں جیسے من گھڑت قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور ان کا کوئی تعلق قرآن اور سنت کے ساتھ نہیں ہے. سو میں دونوں باتیں ملا کے کرنا چاہوں گا, عقل کی بھی اور عشق کی بھی, تاکہ کچھ سمجھ بھی سکیں اور کچھ پا بھی سکیں. عقل کے راستے تھوڑی زیادہ سمجھ ضرور آتی ہے مگر پایا کچھ نہیں جاتا. پانا عقل کے راستے سے نہیں, دل کے راستے سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بڑی اہم قرآن مجید میں فرمائی, فرمایا کہ اگر تمہیں رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ لازوال اور حسن مطلق والا رب کون ہے, کہاں ہے, کیسے ملتا ہے, کہاں سے ملتا ہے, اگر اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو پورا قرآن الحمد والناس تک, میں سند کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, ایک آیت ایسی نہیں ملتی جس میں قرآن نے یہ کہا ہو کہ رحمان کا پوچھنا ہو تو علم والوں سے پوچھو. علم رحمان تک نہیں پہنچاتا, علم رحمان تک نہیں پہنچاتا. علامہ اقبال اس لیے کہ علم جنم لیتا ہے عقل سے, علم جنم لیتا ہے عقل سے, اور عقل کی نسبت علامہ نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو علم جو عقل کی پیداوار ہے وہ منزل رحمان تک یا منزل معرفت تک نہیں پہنچاتا. پھر کون پہنچاتا ہے؟ اس کا جواب بھی علامہ اقبال دیتے تھے کہ محبوب نقاب اوڑھ کر کجاوے پر سوار تھا اور کجاوا صحرا میں اونٹنی دوڑی جا رہی تھی, محبوب کجاوے پہ سوار تھا, عقل بھی دوڑی کہ میں ایک جھلک محبوب کی دیکھ لوں, عشق بھی دوڑا کہ میں بھی تک لوں, دونوں ایک ہی منزل کی طرف دوڑے. راستہ بھی ایک تھا, میدان بھی ایک تھا, منزل بھی ایک تھی, ارادہ بھی ایک تھا, دونوں دوڑ پڑے. عقل ابن سینا بن کے دوڑی اور عشق مولا روم بن کے دوڑا. عقل ابن سینا بن کے دوڑی اور عشق رومی بن کے دوڑا. علامہ کہتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناق گم، دست رومی پردے محمل کرے. دونوں دوڑے اور دونوں اونٹنی تک جا پہنچے، اونٹنی تک جا پہنچے، مگر وہ جو ابن سینا تھا عقل کا نمائندہ، اونٹنی کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑ رہی تھی وہ گرد میں گم ہو کے رہ گیا. بو علی سینا گرد میں گم ہو کے رہ گیا، اور رومی جو پیکر عشق تھا یہ برہا اور اس نے پردہ اٹھا کے جلوہ کر لیا. اور آستانہ عالیہ کوٹ مٹھن شریف کا بھی نعرہ لگاؤ، اس لیے کہ یہ چراغ وہاں سے جلا ہے. یہ خطاب رنگ چشتیت میں ڈوب کے سنے. میں بھی ساری گفتگو رنگ چشتیت میں کر رہا ہوں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت خواجہ غلام فرید کا اس لیے میں نے کہا کہ جس مولا روم کی میں نے بات کی، میں آپ کو علی سبیل علی وجہ البصیرت اور علی سبیل التیقن، بصیرت اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ایمانی بات کہتا ہوں. میں نے حضرت خواجہ غلام فرید کو جتنا پڑھا اور جتنا دیکھا، میں نے ان کو اس زمانے کا رومی پایا. وہ رومی اثر ہے، وہ رومی اثر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بو علی تو اس غبار میں گم ہو گیا، بس یہی عقل و علم کا معاملہ ہے کہ علم اس دہلیز تک پہنچاتا تو ہے، آگے غبار میں ایسا گم ہوتا ہے کہ نہ علم کا پتہ چلتا ہے نہ عالم کا پتہ چلتا ہے. اس دہلیز تک پہنچاتا ہے لیکن آگے غبار میں علم ایسا گم ہو جاتا ہے کہ نہ علم کا پتہ چلتا ہے نہ عالم کا. دوستو یہ پرواز ہے علم کی، لیکن اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ کسی صاحب علم سے پوچھ، فرمایا رحمان کا پتہ لینا ہے تو صاحب خبر سے پوچھ، کسی خبر والے سے پوچھ. خبر عشق سے جنم لیتی ہے، خبر دل سے جنم لیتی ہے، اس لیے جو اہل عشق ہوتے ہیں وہ صاحب خبر ہوتے ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے، اور خبر علم سے آگے کی چیز ہے، خبر علم سے آگے کی چیز ہے، اسی خبر کو جاننا ہی علم ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں راہ دکھایا. ایک اور مقام پہ بھی ذکر کیا، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو. یہاں رحمان کی معرفت سے کم درجے کی بات کی، وہاں معرفت ذات کی بات تھی. رحمان کی کا پتہ کرنا ہو تو باخبر سے پوچھ، یہاں معرفت رحمان یعنی اللہ کی معرفت سے کم درجے کی بات کی. اور فرمایا اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو اور معلوم کرنا ہو تو پھر فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں سے پوچھا کرنا. یہاں بھی علم والوں کی بات نہیں تھی، فتویٰ علم والوں سے لو، مسئلہ علم والوں سے پوچھو، یار کی بات خبر والوں سے پوچھو، عشق والوں سے پوچھو. اس لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے عالموں کے امام تھے اور زاہدوں کے امام تھے اور فقہا کے امام تھے، امام احمد بن حنبل، وہ آ کے بیٹھا کرتے تھے حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں. حضرت بشر حافی ایک صوفی تھے، ایک فقیر تھے، ایک عاشق تھے، اور حال یہ تھا کہ ننگے پاؤں بغداد شہر کی گلیوں میں چلتے تھے. وہ امام علم اپنے دور کے عالموں کا، فاضلوں کا، فقیہوں کا، مجتہدوں کا امام اور مرجع خلائق علم و فقہ کے باب میں اور حدیث کے باب میں، وہ آ کے بیٹھ رہا ہے ایک ایسے مست الس فقیر کی بارگاہ میں جو ننگے پاؤں پھرتا ہے اور لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں، اور نام بھی لقب بھی ہے بشر حافی، ننگے پاؤں والا بشر، ان کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے. ایک سوال پیدا ہوا کہ امام احمد بن حنبل اس مست فقیر کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل سے پتا چلا کہ جب لوگ اٹھ کے چلے جاتے اور امام احمد بن حنبل اور حضرت بشرافی اکیلے رہ جاتے، تو اس وقت حضرت امام احمد بن حنبل پوچھتے حضرت بشرحافی سے، کوئی یار کی بات تو سنا دو. وقت دے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے. یہ جو اہل علم ہیں یہ جھوک والے لوگ نہیں ہوتے، یہ جھوک کے آسے پاسے رہنے والے لوگ نہیں ہوتے. جھوک کے آس پاس رہنا انہی عاشقوں کو نصیب ہوتا ہے. وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے. سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنے گا. یہ اس میٹھی میٹھی گالوں میٹھی باتوں کو سننے کے لیے ان یاروں کے پاس آتے ہیں، ان یاروں کے پاس آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ محمد یار ہو جاتے ہیں، کچھ اللہ یار ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے رسائی ہوتی ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا، میں آپ کو کچھ چیزیں سند کے لیے عرض کر رہا ہوں، سند کے لیے. آج لوگ امام احمد بن حنبل کو بہت مانتے ہیں، عرب میں تو بہت ہی مانا جاتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ جن کو وہ مانتے ہیں ان کو تم بھی ان کو مانتے ہو یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل کو تو مانتے ہو، پر جنہیں وہ مانتے ہیں انہیں بھی تو مانو. آج امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی مانا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہم بھی مانتے ہیں، بہت سے لوگ مانتے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل کے مشائخ کا پڑھیں اگر کتابوں میں کہ ان کے مشائخ اور اساتذہ کون ہیں، تو ان کے اساتذہ کی فہرست میں ایک نام ملتا ہے بہلول مجنو کا، حضرت بہلول مجنو، جن کو بہلول دانا بھی کہتے ہیں. وہ مجذوب تھے، وہ جو دریا کے کنارے بیٹھ کے گھروندے بناتے تھے گیلی مٹی سے، حضرت بہلول مجنو. اب پوچھئے کہ حضرت بہلول مجنو سے امام اعظم نے تفسیر پڑھی ہوگی، حدیث پڑھی ہوگی، فقہ پڑھی ہوگی، کون سا علم پڑھا ہوگا؟ میری سمجھ میں تو آج تک نہیں آ سکا. اس مجنو سے امام اعظم نے کیا جا کے پڑھا ہوگا سوائے ایک سبق کے، اور وہ سبق عشق تھا. وہ سبق عشق تھا، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ ہو، عشق نخل ہو، عشق گل. وہ جو اول و آخر ہے اور مبدا اور منتہا ہے ہر شے کا، وہ سبق حضرت بہلول دانا سے لیتے تھے. علم کا سبق ساری دنیا کو دیتے تھے، عشق کا سبق فقیروں سے لیتے تھے. تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ اور سند کے طور پہ پڑھی. اب اگر قرآن مجید سے چونکہ بات شروع کر رہے ہیں، اگر قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کا تعارف کروایا گیا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. چار خوبیاں بیان کی گئیں صحابہ کرام کی. کتنی؟ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں معیت کے موضوع پر بات نہیں کرتا، مجھے خیال گزر رہا ہے کہ غالباً معیت کے موضوع پر میں نے کوٹ مٹن شریف میں خطاب کیا تھا، وہ کیسٹ تو پتہ نہیں شاید احباب کے پاس ہوگا. میں اگلی بات کر رہا ہوں، غالباً یہ 90 کی بات ہے جب کوٹ مٹن شریف میں گیا ہوں. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کی معیت میں، ان کی سنگت میں رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کی چار خوبیاں ہیں. کتنی؟ چار خوبیاں ہیں. اور ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس محبوب کے اور اس کے دین کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، ان کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں رکوع و سجود کرتے ہیں، اور ہر عمل سے اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں. یہ چار خوبیاں بیان کی. اب میں آپ کی کامن سینس کو اپیل کرتا ہوں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو قرآنی فکر سے بڑا پیار کرتے ہیں اور جن کو قرآنی فکر کا بڑا فکر رہتا ہے, ان کی توجہ کے لیے کہ چار خوبیاں صحابہ کرام کی بیان کی ہیں قرآن نے. اگر آپ کا میں تعارف کراؤں, آپ کا یہ بزرگ بیٹھے ہیں, اگر میں کسی سے ان کا تعارف کراؤں اور ان کے مزاج میں شدت بھی ہو اور طبیعت میں کچھ گوشے نرمی کے بھی ہوں اور عبادت گزار بھی ہوں اور صاحب صدق و اخلاص اللہ کی رضا والے بھی ہوں, یہ ساری خوبیاں ہوں, تو آپ ایمان سے کہیے کہ تعارف میں اچھا تعارف کیا ہوگا, یہاں سے شروع کرنا کہ یہ بڑے سخت مزاج ہیں؟ اگر میں ابتدائی یہاں سے کرا دوں کہ یہ بڑے سخت مزاج لوگ ہیں, آپ کہیں گے تعارف کیا کروایا آپ نے, تو بیڑا غرق کروا دیا, کہیں گے یا نہیں؟ یعنی یہ دشمنوں کا سر اڑا کے رکھ دیتے ہیں, مگر یہاں سے تعارف کرواؤں کہ یہ جو دشمن ہو ان کا, ان کا سر اڑا دیتے ہیں, ڈنگورا ہر وقت ان کے لاٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے, دشمن کا سر قلم کر دیتے ہیں, بڑے سخت ہیں دشمنوں پر, اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اگر میں بات ہی یہاں سے شروع کروں, آپ کہیں گے انہوں نے ان کو تو کیا اڑا کے رکھ دینا, آپ نے تو انہیں کو اڑا کے رکھ دیا, کہیں گے یا نہیں؟ اچھا تعارف کیا ہوتا ہے؟ میں ابتدا کہوں کہ یہ بڑے نرم مزاج خوش اخلاق لوگ ہیں, ساری رات عبادت کرتے ہیں, رکوع و سجود میں رہتے ہیں, عبادت گزار ہیں, صاحبان صدق و اخلاص ہیں, ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, صاحب علم ہیں, صاحب درد ہیں. یہ جو پازیٹو ایسپیکٹس ہیں مثبت, یہ بیان کروں اور پھر بعد میں جا کر یہ بھی کہہ دوں کہ اتنی غیرت اور حنیت والے ہیں کہ جو دین کا دشمن ہے اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں, تو پھر یہ بات تھبتی ہے. ترتیب یہ اچھی ہے یا وہ پہلے والی اچھی ہے؟ بولیے, کسی کو اختلاف ہے میری بات سے؟ پہلے والی ترتیب اچھی نہیں ہے نا, کہ سختی کو پہلے بیان کیا جائے اور عبادت اور نرمی کو بعد میں. نہیں, ہر کوئی کہے گا کہ نہیں, عبادت نرمی کی بات پہلے کی جائے, سختی کی بعد میں. بعد میں آج کل تو ویویلا بھی ٹیرورزم کا ہو رہا ہے, یہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں, فنیٹک ہوتے ہیں, ویویلا بھی یہ ہو رہا ہے, تو پسند کریں گے نا آپ کے نرمی کی بات پہلے ہو. اب ذرا یہ بتائیے کہ ہماری عقل کامل ہے یا قرآنی دانش کامل ہے, دانش الہی کامل ہے یا ہماری؟ اب دانش الہی کی بات, الوہی دانش کی بات سنیے. اللہ پاک نے صحابہ کرام کا تعارف کروایا, کسی اور نے نہیں, صحابہ کرام کی جماعت کا اللہ پاک نے تعارف کروایا اور چار خوبیاں بیان کی, اور سب سے پہلی خوبی تعارف کی ابتدا یہاں سے کی, اشداء علی الکفار. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے ہیں, والذین معہ, یہ محبوب کے تاجدار مدنی کے ہر وقت سنگت میں رہنے والے ہیں, اور شداء علی الکفار, اور جو اس محبوب کے دشمن ہیں ان کے لیے بڑے سخت ہیں. پہلی بات سختی کی سنائی, پھر باقی خوبیوں کا یکے بعد دیگر ذکر کیا. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ عاشق کی ایک, ہر عالم کی پہچان جدا ہوگی, زاہد و عابد کی پہچان جدا ہوگی, مرد خلیق کی پہچان جدا ہوگی, شاعر و ادیب کی پہچان جدا ہوگی. ہر شخص جو صاحب فن و فضیلت ہے اس کی پہچان کے معیار جدا ہوں گے, ترتیب جدا ہوگی, مگر جب عاشقوں کی بات ہوگی تو عاشق کی پہچان کا انداز جدا ہوگا. عاشق کہتا ہے اگر میں عالم ہوں تو میرے علم کو بھی بھار میں ڈالو, اگر میں زاہد و عابد ہوں میرے زہد و ورع کے تعارف کی بھی ضرورت نہیں, اگر میں جہاگر میں بڑا حسین و جمیل ہوں تو کیا ہوا, اگر مرد خلیق ہوں تو کیا ہوا, اگر ساری رات عبادت میں سجود کرتا ہوں تو کیا ہوا. عاشق کہتا ہے یہ ساری خوبیاں میرے عشق کی پہچان نہیں ہیں, میرے عشق کی پہچان تو ایک ہی بات ہے, جو میرے محبوب کو میلی آنکھ دیکھے یہ اسے نکال دیتا ہے. عاشق کی ایک پہچان ہے, جو عاشق کے محبوب کو میلی آنکھ دیکھے وہ آپ کو نکال دے, جو محبوب کی طرف انگلی اٹھائے اس کا ہاتھ کاٹ دے, جو محبوب پر زبان کھولے اس کی زبان کاٹ دے. جس عاشق میں سب سے پہلے یہ حیرت محبت رہی ہے اس کی ساری خوبیاں آگ میں جاتی ہیں. رب کائنات نے فرمایا
یہ لوگ محمد کی پہچان والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عبادت بھی بات کی خوبی، ان کا حسن خلق بات کی بات، ان کا علم بات کی بات، زہد و ورع بات کی بات، ان کے جہاد بات کی بات، باہمی نرمی بات کی بات، ان کی ساری خوبیاں بات میں ہیں، ان کی اصل پہچان یہ ہے کہ یہ محمد کے عاشق ہیں، یہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ہیں، اور عاشق ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ عشق میں اتنا تپ گئے ہیں کہ جو ان کے محبوب کی طرف ہلکی میلی آنکھ دیکھتا ہے یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اس کی آنکھ نکالتے ہیں، اس کا سرکرم کرتے ہیں، اس کی زبان نکالتے، اشداء علی الکفار، یہ صحابہ وہ ہیں کہ جو ان کے محبوب کا دشمن ہے یہ جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید نے صحابہ کرام کے تعارف میں پہلا عنوان عشق کا قائم کیا، پہلا عنوان عشق کا، دوسرا عنوان ان کے خلق اور اخلاق کا، تیسرا عنوان ان کی عبادت کا۔ ذرا اندازہ کر، اب عبادت اللہ کے ساتھ، عبادت کس کے ساتھ؟ آپ دیکھ لیں چار چیزیں ہیں، دو چیزیں اللہ کے لیے، سجدن تراہم رکعان سجدا، ہر وقت رکوع اور سجود عبادت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جو اللہ والی پہچان ہے فرمایا یہ بھی بعد میں کرائے، اللہ کی عبادت والی پہچان بھی بعد میں۔ جب تکون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، یہ بھی بعد میں۔ اور پھر اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انسانوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتے ہیں، یہ بھی بعد میں۔ چار پہچانے ہیں، دو اللہ کے ساتھ، ایک انسانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ، اور ایک مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ، جو حضور کے دشمن ہیں ان کے دشمن ہیں، محبوب کے دشمن کے دشمن ہیں، یہ پہلی پہچان ہے۔ آپ اندازہ کریں اس میں نہ کوئی عبادت ہے، نہ علم ہے، نہ زہد و ورع، کوئی نقطہ ہی نہیں، بس محبوب کے دشمن ہیں۔ تو عشق والی پہچان پہلے اور ساری پہچانیں بعد میں۔ تو گویا اللہ پاک کے ہاں اچھے لوگوں کی علامت سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ عشق میں کس درجے میں ہے، نسبت عشق کو اونچا مقام حاصل، نسبت عشق نسبت اخلاق سے بھی بہتر، نسبت عبادت سے بھی بہتر، نسبت صدق و اخلاص سے بھی بہتر، عشق کی نسبت سب سے اونچی۔ اور یہی وہ نسبت تھی جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام میں بلند درجہ عطا فرمایا۔ وہ جو حدیث آتی ہے صحاح ستہ میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، مختلف کتابوں میں، وہ تو معروف ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غزوہ کے لیے اللہ کی راہ میں مال لاؤ، سیدنا فاروق اعظم آدھا مال لے آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال اٹھا کے لے آئے، اور آقا علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں مال تو سارا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے یہاں تک سنی ہے نا، اب اس کی روایت کچھ اور کتب میں محدثین نے دیگر طرق سے بھی کی ہے۔ میں امام شیخ ابو عبد الرحمن السلمی، ان کی روایت طبقات سلمی کے حوالے سے، طبقات صوفیہ، شیخ عبد الرحمن السلمی، انہوں نے جو روایت بیان کی ہے مکمل، اس روایت سے اس واقعے کو آگے بیان کر رہا کہ اس کے بعد آگے وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ابن اساکر نے بیان کیا کہ سیدنا جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک اور خاص بات ہے، وہ طبقات سلمی جو ہے اس کے اندر سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے ابو بکر کے اس عمل پر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر کہ انہوں نے جو سارا مال لٹا دیا ہے آپ کے قدموں میں، اس پر اللہ نے آپ کے ذریعے سے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، آپ کے ذریعے سے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، حضور علیہ السلام نے اللہ کا سلام حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی پوچھو کہ ابو بکر کیا تو مجھ سے راضی تو ہے، حل انت عن ربک راض، کیا تو اپنے رب سے راضی ہے کہ سارا کچھ لٹا دیا، تن کے کپڑے بھی دے دیے، سوائے چادر کے کچھ بھی نہیں بچا، کہ کہیں دل پر بوجھ تو نہیں سب کچھ لٹ جانے کا مولا کے لیے، کیا تو اپنے رب سے راضی تو ہے؟ یہ بھی پوچھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا. اب جو اگلا حصہ جس کے لیے میں طبقات سلمی کی روایت کوٹ کر رہا ہوں، وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے جواب دینے لگے کہ یا رسول اللہ، انا عن ربی راض، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، مجھے ڈر یہ ہے کہ اس نے بھی مجھ سے یہ قبول کیا یا نہ کیا، اور میں تو رب سے راضی ہوں. امام عبد الرحمن السلمی روایت کرتے ہیں کہ جب یہ کلمہ سیدنا صدیق اکبر فرمانے کے لیے اٹھے تو حالت وجد میں آ گئے، حالت وجد میں آ گئے، یہاں سے وجد کا ثبوت ہے. اور سیدنا صدیق اکبر انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، تین مرتبہ کلمہ دہرائے اور وجد میں آ کر رقص کرنے لگے، اور حالت رقص میں تین چکر کھا گئے، تین چکر کھا گئے. یہاں سے صوفیاء کا وجد اور ان کا رقص ثابت ہے، یہاں سے صوفیاء کا وجد اور ان کا رقص ثابت ہے کہ انا عن ربی راضن، آپ رو رہے تھے اور میں تو رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، یہ کلمہ دوراتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اور حالت وجد و رقص میں چکر کاٹ رہے تھے، تین چکر بے خودی میں کاٹ رہے تھے. یہ تین چکر کاٹ جانا یہ حالت وجد و رقص تھا، یہ کیفیت عشق تھی، کیفیت عشق تھی، یہ وہ کیفیتیں تھیں جنہوں نے صدیق اکبر کو تمام صحابہ میں سب سے اونچا بنا دیا، تمام صحابہ میں سب سے اونچا بنا دیا. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی اور صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اس تربیت کا ذکر بھی قرآن مجید کرتا ہے. ارشاد فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فرمایا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر اپنی رب کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، رب کی. یہاں اس آیت کریمہ سے پہلے میں ایک بنیادی مقدمہ اصول آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ تصوف، طریقت، سلوک اور سلاسل یہ کیا کام کرتے ہیں. یہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، یہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہے، اور یہ صوفیاء کے خانوادے ہیں، یہ مشائخ کی کاوشیں ہیں، یہ تصوف ہے، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے. میں آپ کو ایک بات بنیادی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ انسانی زندگی میں کیا کرتے ہیں. میں دلائل کے کئی رخ ہیں، میں اور رخوں کی طرف نہیں جا رہا، اس کے اوپر تو میری کتابیں ہیں، کم و بیش 30 کتابیں میری تصوف کے موضوع پر، صرف تصوف کے موضوع پر 3 کتابیں. وہ دلائل کے طریقے سے تو آپ وہ کتابیں پڑھتے رہے ہیں، لیکن میں صرف ایک نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں، تصوف، سلوک، طریقت، روحانیت، سلاسل، مشائخ، یہ انسان کی زندگی کے اندر، شخصیت میں یہ کیا کرتا ہے. ایک بڑا خاص سوال، ٹیکنیکل سوال دے رہا ہوں، وہ بات سمجھ لیں. میں آپ کو ایک نسبت کا موضوع سمجھا لوں، پھر یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور جب یہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہم براہ راست آج کے موضوع پر آ جائیں گے، یہ مقدمہ طویل پوری ہو جائے گا، برج قائم ہو جائے گا، یعنی پل قائم ہو جائے گا. میں 2-3 مثالیں دوں. آپ کبھی غسل کرتے ہوں گے، دقیق نقطہ ہے مگر اس کو آسان طریقے سے بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ سمجھ جائیں گے، دشواری نہیں رہے گی. آپ کبھی پے در پے غسل کریں، آپ یوں سمجھیں 2-4-5 دن گزر گئے ہوں غسل نہ کیے ہوئے. یہ بڑی سائنٹیفک طریقے سے تصوف کی بات سمجھا رہا ہوں، اور آپ جب غسل کے بغیر کئی دن ہو جائیں پھرتے رہے تو آپ محسوس کرتے ہیں نا اپنی طبیعت کے اندر ایک بھاری پن، ایک بوجھل طبیعت فیل کرتے ہیں، وہ آپ کا ایک احساس ہوتا ہے. اب اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد تصور کر لیں کہ آپ غسل خانے میں گئے اور غسل کیا، اچھی طرح غسل کر لیا، صاف ستھرے پاکیزہ اجلے دھلے ہوئے کپڑے پہن لیے، پھر خوشبو لگا لی اور باہر آئے. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اپنی طبیعت اور جسم کے اندر کچھ احساس میں فرق دیکھتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. یہ جو غسل سے پہلے بھاری پن کا احساس اور غسل کے بعد ہلکا پن کا احساس, یہ دو چیزیں جو آپ نے دیکھی, یہ احساس جو ہوتا ہے یہ انسان کے اندر, نفس کے اندر ایک ملکی گوشہ ہے, جیسے ملائکہ کی خوبی ہے ایک ملکی صفت ہے انسانی نفس کے اندر. تو وہ جب طہارت پاکیزگی صفائی نہیں ہوتی تو وہ دب جاتا ہے, جب طہارت پاکیزگی صفائی اجلا پن ہوتا ہے تو وہ جوہر چمک اٹھتا ہے. یہ جو احساس آپ کو ہلکے پن کا محسوس ہوتا ہے, اور آپ اگر ریگولر بار بار غسل کریں تو آپ کو صرف احساس بھی نہیں بلکہ اس کے اندر ایک سکون ملتا ہے. ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ پھر سکون کے ساتھ ایک لذت اور طمانینت ملتی ہے, اس میں عبادت میں بھی مزہ آتا ہے, بیٹھتے اٹھتے بھی مزہ آتا ہے. اور اگر یہ آپ کی عادت بن جائے ہمیشہ غسل کرنا, وضو سے رہنا, صاف ستھرے کپڑے پہنا, اجلا پن رکھنا عادت بن جائے, اور عادی شخص کو اگر مجبوری ہو کہ چند دن غسل نہ کرے تو اندازہ کیجئے اس کی طبیعت سے کیا بیتے گی. بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے طبیعت میں. یہ جو احساس ہے رفتہ رفتہ جب طبیعت میں راسخ ہوتا چلا جائے, اور ہر وقت طہارت رکھے انسان اور پاکیزگی رکھے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, اور یہ احساس پختہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور پختہ ہوتا ہوتا یہ انسان کے نفس کا ایک ملکہ بن جاتا ہے. نفس کا ایک ملکہ بن جاتا ہے کہ جس سے طہارت سے اس کو سکون ملتا ہے, ایک کیف ملتا ہے, اور وہ طہارت اس کی طبیعت کے اندر ایک فرحت پیدا کر دیتی ہے, گھٹن دور کر دیتی ہے. یہ ملکہ اگر اس کا بڑھتا جائے اور وہ دائماً اس پر قائم رہے, اور یہ اتنا پختہ ہو جائے کہ اس کا جینا مرنا اس ملکہ کے ساتھ ہو, تو اس کو نسبت طہارت کہتے ہیں. اس کو نسبت طہارت کہتے ہیں. تو یہ ایک طہارت کی نسبت ہے. جب آپ اس نسبت کے احساسات کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس نسبت کے اثرات کو بڑھاتے ہیں. کچھ اعمال, کچھ ریاضتیں, وضو, غسل, پاکیزہ کپڑے, صدقہ, خیرات اور کئی چیزیں, وہ اس کے اثرات کو بڑھاتے ہیں, اور بڑھاتے بڑھاتے یہ کیفیت اس کے اندر نور باطن میں بدل جاتا ہے. نور باطن میں بدل جاتی ہے. یہاں سے روحانیت کا چشمہ پھوٹتا ہے. روحانیت کا چشمہ پھوٹتا ہے. یہ میں نے ایک مثال دی. اس سے نسبت طہارت وجود میں آتی ہے. نسبت کہتے ہیں اس دائمی ملکہ کو جو نفس کی مستقل حیثیت اختیار کرتا ہے. اب دوسری مثال اور نسبت کی دوسری قسم. نسبت کی سات قسمیں ہوتی ہیں. کتنی؟ اب دوسری بتاتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے پہلے, تلاوت کرنے سے پہلے, ذکر اذکار کرنے سے پہلے بھی آپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے یا نہیں؟ جو بھی ہوتی ہے, اچھی یا بری, آپ اس کو ذہن میں لے آئیں. پھر آپ وضو کر کے مسجد میں آ گئے, نماز پڑھی, نوافل پڑھے, عبادت کی, ذکر اذکار کیا, اللہ اللہ کی, تسبیح کی, دیر تک بیٹھے رہے, اور وہ اللہ اللہ ذکر اذکار, نفل, عبادت, تہجد, تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنی طبیعت کے اندر جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ اپنے احساس میں کچھ فرق دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ اب میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں, جب یہ بات آپ سائیکالوجسٹ کو ریفر کریں گے, سائیکالوجسٹ وہ کہے گا یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. وہ کہے گا یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. جب آپ اسپرچولیسٹ کو ریفر کریں گے وہ کہے گا اسپرچل ایفیکٹ ہے. آپ اس کو سائیکولوجیکل ایفیکٹ کہیں, آپ اس کو اسپرچل ایفیکٹ کہیں, آپ اس کو فزیکل ایفیکٹ کہیں, آپ اس کو پرسپشنل ایفیکٹ کہیں, آپ انٹلیکچل ایفیکٹ کہیں, آپ جو نام جو اصطلاح چاہیں دے دیں, مگر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کے احساسات میں تبدیلی آ جائے. احساسات میں, اور یہ تبدیلی ایک حقیقت ہے, یہ تبدیلی ایک. تو چنانچہ اس طرح اگر آپ کرتے رہیں عبادت اور ذکر اذکار اور تلاوت اور مناجات اور دعائیں, یہ سارے کام کرتے رہیں پے در پے, یہ نوافل پڑھتے رہیں, عبادت کرتے رہیں, اور یہ کیفیت فرحت کی, روحانی سکون کی, ایک انبساط کی, ایک قلبی انشراح کی, ایک لطافت کی جو بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتے بڑھتے یہ آپ کے نفس کا, روح کا ایک ملکہ بن جائے گا. اگر آپ اس کیفیت کو جاری رکھیں تو ہر وقت من کے اندر ایک لطافت رہے گی, ایک کیفیت فرحت کی رہے گی, من کے اندر ایک عجیب سی سکون کی کیفیت رہے گی. اور جو لوگ صبح و شام ذکر الہی میں مگن رہتے ہیں, یہ فرق بتاتا ہوں صوفیاء اور غیر صوفیاء کا, اولیاء اور غیر اولیاء کا. باخبر اور بے خبر لوگوں کا. بعض لوگ کہتے ہیں جی فرق کیا پڑتا ہے, آپ صوفیاء کے پاس جاتے ہیں, اولیاء کے پاس جاتے ہیں, اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں, انہوں نے بھی خدا کو پکارنا ہے اور ہم نے بھی خدا کو پکارنا ہے. وہ بھی خدا کی عبادت کرتے, ہم بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں. وہ بابا فرید کے پاس کون سی نئی چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں,
کوٹ کشن کی کون سی نئی چیز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں, خواجہ محمد یار کے پاس وہ کون سی چیز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں. ہاں میں یہ عرض کر نفسیاتی اصول پر, عقلی اصول پر, جسمانی اصول پر, احساساتی اصول پر سمجھا رہا ہوں. ان کے ہاں وہی فرق ہے جو مسجد میں آنے سے پہلے اور عبادت کے بعد مسجد میں جو فرق آپ میں آ گیا, وہ فرق آپ کا ایک لمحے کا فرق تھا, ان کا دائمی فرق تھا.
تاکہ تجھے خبر ملتی, تجھے
خبر دے دیں تو آپ نفرت اور محبت کے جذبات دیکھتے ہیں. اس طرح کبھی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, کبھی کسی سے نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے, اور نفرت بڑھتی چلی جائے, نفرت بڑھتی چلی جائے تو اس کے نتیجے میں یہ جو خوش ملائیت جنم لیتی ہے, جو فتوے لگاتے ہیں دوسرے کے نیتی کے جاتی ہے. نفرت بڑھتی چلی جائے تو کیا جنم لیتی ہے؟ خوش ملائیت. یہ بھی مشرق, یہ بھی کافر, یہ بھی جہنمی, یہ بھی بدعتی, سارے ہی کافر. نفرت بڑھے تو یہ حالت ہو جاتی ہے, اور اگر محبت بڑھتی چلی جائے, محبت بڑھتی چلی جائے تو پھر ہر کسی کو سینے سے لگائے. تو یہ جو کیفیات ہیں, اس کیفیات کا بھی آگے ترقی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آرام سے آپ بیٹھے ہوئے ہوں, یکلا کوئی ایسا تذکرہ ہوتا ہے, جب کوئی ایسی بات آپ سنتے ہیں تو یکلا